الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وقال الله تعالى في مقام آخر لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليزهر العالم علمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے جی صدر جلسہ مکرم معظم محترم سامعین کہ وہ ذات قدیر مجھے نیک نیتی کے ساتھ سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے مذہبی ترجمان مقررین اور خطباء کی سوچ انداز خطابت انداز تقریر اپنا اپنا ہے. جہاں تک میری سوچ کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ سنیت کو ایک نظریاتی قوم کی حیثیت سے اپنے ماحول اور معاشرے میں اپنے علاقہ میں اپنے شہر قصبہ ضلع تحصیل جمالے نظریاتی اعتبار سے حیثیت منوانا چاہیے اور سنی کا ہر فرد بچے سے جوان تک جوان سے بوڑھے تک اپنے عقائد نظریات موقف سے پوری طرح آگاہ اور صرف آگاہ ہی نہیں بلکہ اپنے مسلک کے کم از کم اتنے ضروری دلائل ضرور رکھتا ہوں کہ جن دلائل کی بنیاد پہ وہ اپنا نظریہ بھی محفوظ رکھ سکے اپنی برادری اپنی اولاد اور دوست احباب کو بھی صحیح لین پہ لگانے میں کامیاب ہو سکے. یہ ایک سوچ ہے. میں ملک کے جس حصہ میں بھی گیا ہوں اسی سوچ کے مطابق کام کرنے کی کوشش کی ہے. دعا کیجیے کہ حق جل مجدہ صحیح نیت کے ساتھ اور اسی سوچ کے ساتھ کام کرنے کی مزید توفیق بخشے. میری آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا شکوا جواب شکوا. کراچی جیسے بین الاقوامی تاریخی شہر میں میں آپ سے مخاطب ہوں اور مجھے یہ توقع ہے کہ آپ اس طرح سے گفتگو کو آسانی کے ساتھ سننے کی ضرور تکلیف گوارا کریں گے. شکوا جواب شکوا یہ علامہ اقبال نے ایک مدت ہوئی اس طرح سے گفتگو کی تھی. ہو سکتا ہے کہ بعض دوستوں کو اس طرح سے گفتگو سے آگاہی نہ ہو تو میں قدر اختصار کے ساتھ اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر کے آگے چلنا چاہوں گا. علامہ نے کافی مدت رہ رہے ہیں. اشعار اور نظم کی صورت میں اپنے خالق سے شکوا کیا تھا اور اس کا انداز یہ تھا کہ ہم نے اتنے ممالک پتہ کیے, یہ کیا وہ کیا, اتنی ماریں کھائیں, دین کے لیے اتنی قربانیاں دی, یہ کیا وہ کیا, یہ طرز تھا. لیکن ہمیں ملا کچھ نہیں, بظاہر کچھ لوگ اس پہ معترض بھی ہوئے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے, خالق پہ اعتراض یا خالق سے شکوہ. لیکن پھر علامہ نے اس کا جواب لکھا اور جواب کا طرز یہ رکھا, قرآن سنت تاریخ ان تمام چیزوں سے جواب تیار کیا اور اس انداز سے تیار کیا کہ گویا خالق ارض و سما کی طرف سے ہی اس شکوے کا جواب آ رہا ہے کہ جن قربانیوں کا تم نے تذکرہ کیا ہے وہ آپ نے قربانیاں نہیں دی, جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی انہیں اس کا صلہ بھی مل گیا, نہ تم نے کوئی قربانی دی نہ تمہیں اس کا کوئی اجر ملا. وہ اس طرز سے وہ گفتگو تھی, اسی طرز کو سامنے رکھ کے میں عرض کر رہا ہوں کہ میری آج کی گفتگو کا انداز کوئی شکوا اور جواب شکوا ہوگا. میں شکوا کروں گا زہرا کے لال کو, میرا شکوا ہوگا حسین بن علی, میرا شکوا ہوگا نواز رسول سے, اور پھر اس شکوے کا جواب میں نواز رسول ہی کی جانب سے تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور انشاءاللہ اگر آپ نے غور کر لیا تو بہت سارے وہ شبہات شکوک جو امام باڑوں سے شب و روز اگلے جاتے ہیں وہ پیوست زمین ہو جائیں گے, اور صرف وہ شکوک و شبہات ہی پیوست زمین نہیں ہوں گے بلکہ اگر آپ نے میری اس گفتگو کو اپنے دلوں میں ریکارڈ کر لیا, دماغ کے گوشتوں میں بٹھا لیا, تو پاکستان کا کوئی راستہ کوئی یا آپ میں سے کسی ایک عامی آدمی کے ساتھ بھی گفتگو نہیں کر سکے گا. یہ میرا انداز ہوگا. شکوا کیا ہے, حسین سے کیا شکوا ہے, زہرا کے لاش سے کیا شکوا ہے, پیغمبر کے نواسے سے شکوا کیا ہے. تو یہ تصورات کی دنیا میں اتر کر حسین بن علی سے یہ سوال کیا کہ آج قریباً 14 صدی پیش کر کربلا بے آب و خیام پر زمین میں بیت اللہ کا طواف چھوڑ, حجر اسود کے بوسے چھوڑ کے مدینہ طیبہ کے میٹھے کنویں کا پانی چھوڑ کے جوار رسول چھوڑ کے مسجد نبوی کی نمازیں ترک کر کے حرمین شریف عید کی مقدس مطہر منظرہ فضاؤں کو چھوڑ کے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کا قرب چھوڑ کے آخر کربلا میں کیوں آئے؟ آپ کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ کے مقاصد کیا؟ آپ کی غرض کیا؟ تو جواب ہے مجھے سہارا کے لال نے یہ کہا ہے. میرا درس تو آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ جواب میں یہ کہا ہے کہ کربلا میں میرے آنے کی وجہ دین تھا, دین کی سربلندی تھی, شرعی قوانین کا نفاذ, پیغمبر کے لائے ہوئے ضابطہ حیات, اشاعت, ان کا غلبہ, فسق, فجور, برائی کا خاتمہ, غلط کاری, تنصرات, یہ چیزیں میرا مقصد تھا جس کی وجہ سے میں کربلا میں آیا. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. تمہیں نے اسی پہ سوال کیا کہ قبلہ کربلا میں آنے کی جو وجہ یا وجوہات آپ نے بیان کی ہیں, یہ تو کوئی وجوہات نہیں, یہ اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی جائے, اتنی بڑی قربانی دے دی جائے, اپنی جان پیش کی جائے, بچے دیے جائیں, وطن سے بے وطنی اختیار کی جائے, جو چیزیں آپ فرما رہے ہیں یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں. تو گویا تعجب کے لہجے زہرا کے لال کی جانب سے یہ جواب آیا کہ کیا اسلام کی بلندی کو وجہ نہیں, اسلام کی اشاعت کو وجہ ہی نہیں, شرعی قوانین کا غلبہ, ظلم, تشدد, بربریت, فسق و فجور کا خاتمہ اور سالوں معاشرہ پیدا کرنا یہ کوئی وجہ ہی نہیں؟ تو میں نے جواب میں پھر وہی بات عرض کی کہ قبلہ مجھے تو وجہ معلوم نہیں ہوتی, کم از کم آپ کے لیے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ آپ اس کام کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دیتے. کیوں؟ میں نے عرض یہ کیا کہ اگر یہ کوئی کام تھا اور اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا ضروری تھی تو اس سے پہلے آپ کے بارے میں گرامی قدر جن کی تلوار ذوالفقار کے نام سے مشہور تھی, جنہیں لسان نبوت اسد اللہ کا لقب مل چکا تھا اور جن کے دست اقدس خیبر فتح ہوا, اگر یہ کوئی کام ہے تو آپ سے پہلے آپ کے والد ماجد کو میدان میں آنا چاہیے تھا, جبکہ وہ مجھے میدان میں آتے نظر نہیں آتے. آپ کے والد گرامی قدر موجود تھے, آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ مقدسہ مطہرہ منزہ کی جائیداد صدق کے نام سے معروف تھی, اسے لوٹ لیا گیا, اس پہ خاص بانا قبضہ کیا گیا, لیکن آپ کے بارے میں گرانی قدر اس سال مارا اقدام کی روک تھام کے لیے اس ظلم و تشدد و بربریت کا راستہ روکنے کے لیے میدان میں نہیں آئے تو کیا سہارا نے کیے گئے ظلم سے بڑا ظلم کوئی یزید نے کیا تھا؟ یہ صرف یاد شمر نے کیے جس کی روک تھام کے لیے آپ میدان میں آئے. مجھے یہ نظر آتا ہے
کہ آپ کے بارے میں گرامی قدر موجود تھے اور ان کی موجودگی میں قرآن کریم کے مطابق نسخے جمع کر کے انہیں آگ لگا دی گئی, جلا دیا گیا, لیکن آپ کے والد نے تلوار میں آپ سے باہر نہیں نکالی, وہ میدان میں ٹکرانے کے لیے نہیں آئے, انہوں نے کوئی جہاد کا اعلان نہیں کیا, انہوں نے اپنی جان کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا. مجھے نظر آ رہا ہے آپ کے والد گرامی قدر موجود ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاغذ قلم مواد کا مطالبہ کرتے ہیں. مجھے چاہیے, میں کوئی تعریف دینا چاہتا ہوں, وصیت کرنا چاہتا ہوں, کاغذ قلم کو پا ملنا تھا کسی ایک شخص نے کھڑے ہو کے نبوت کی گستاخی کر دی, توحید کی کہ وہ جواب قائم نہیں ہے معاذ اللہ, کوئی ضرورت نہیں کاغذ قلم دینے کی. آپ کے والد ماجد موجود تھے, ان کی موجودگی میں, ان کی جوانی میں, ان کی زلفکار کی موجودگی میں نبوت کی توہین جیسا جرم ہوا اور وہ میدان میں نہیں آئے. آپ کے والد کی والی قدر موجود تھے, آپ کی امی سیدہ سہرا کے گھر کو آگ لگائی گئی, وہ میدان میں نہیں آئے. آپ کے والد موجود تھے, آپ کی امی پہ ظلم ہوا, آپ کے ایک بھائی جس کی پیدائش سے قبل اس کا نام والدین نے محسن رکھا تھا, وہ اس کی ظلم و تشدد کا نشانہ بنا اور قبل وقت ثابت ہوا, لیکن آپ کے والد میدان میں تلوار لے کے نہیں آئے. آپ کے ابو موجود تھے, پیغمبر کی مسجد پہ منافقین نے قبضہ کیا, آپ کے ابو موجود تھے, آپ کے نانا کی جانشینی غاصبانہ طور پہ قبضے میں لے لی گئی, آپ کے ابو موجود تھے, پیغمبر کا جنازہ 3 دن تک پڑا رہا, آپ کے ابو موجود تھے, پیغمبر کی سنت بدل دی گئی, آپ کے ابو موجود تھے, قرآن بدل دیا گیا, آپ کے ابو موجود تھے, قرآن کو آگ لگا دی گئی, آپ کے ابو موجود تھے, زہرا کی توہین کی گئی, آپ کے ابو موجود تھے, زہرا کو گالی دی گئی, آپ کے ابو موجود تھے, راستہ جیسی گرفتاری دی گئی, آپ کے ابو موجود تھے, متا جیسی عبادت کو رد کیا گیا. جب اتنے بڑے ظلم ہوئے, ستم ہوا, بربریت ہوئی, دین بدلا گیا, سنت بدلی گئی, قرآن بدلا گیا, قرآن چلایا گیا, آپ کی امی کی جائیداد لوٹی گئی, لیکن آپ کے بارے میں اعلان میں نہیں آئے تو آپ بتائے اس سے بڑا کم پیدل مجھے سیدھ نے چلا تھا کیا تلوار دے کے کربلا میں آ گئے. آپ کے ذہن میں بات اتری ہے اونچی آواز سے, شیعہ امام بہت میں اونچی لگت کے ناچتی رہے, انشاءاللہ میرے بیٹے سے تو دوار کو جس دل کی پسی کا میں توڑ دیا, میں اس کے قدم چوم لوں گا. گلی کوچوں میں رقص کرنا آسان ہے, جگہ جگہ ناچنا آسان ہے, نعرہ بجانا آسان ہے, موسیٰ کے نام سے ذبح کرنا آسان ہے, لیکن دلیل کی دنیا میں اتر کے بات کرنا کار ادارہ میں مار کر آبادی سے کام نہیں لوں گا, مار کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا, لیکن جہاں تک معقول دلائل اور گفتگو کا تعلق ہے وہ گفتگو کرنے سے بات بھی نہیں آؤں گا, بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی ایسا ضابطہ, کوئی ایسا قانون, کوئی ایسا لا جو مجھے قرآن, سنت, عفت ازواج نبی, عفت عزت پیغمبر, عفت اصحاب پیغمبر, عصمت خاتم الانبیاء کو بیان کرنے کے بعد رکھنا چاہے گا, میں اس ضابطے پہ سے لات مارتا ہوں، میں ایسا قانون ہی نہیں مانتا جو مجھے دین بیان کرنے سے باز رکھتا ہے. میرے محترم سامعین، میں نے عرض یہ کیا، سوال یہ ہے صرف زہرا کے راز سے. میں امید کرتا ہوں کہ شاید آپ میرے سوال کی تحت تک پہنچ گئے ہوں گے، اس شکوے کی تحت تک پہنچ گئے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ سادہ لوگ بھی ہوں یا وہ طبقہ بھی ہو جو مذہبی معلومات سے زیادہ دلچسپی یا وابستگی نہیں رکھتا، یا اتنی گہرائی میں اس کو اترنے کا اتفاق نہیں ہوا. تمہیں اس کے لیے تھوڑی سی بقدر ضرورت تفصیل عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. شیعہ کی ہر سطح، شیعہ کا ہر امام بارا، شیعہ کی ہر میٹنگ، شیعہ کی ہر مجلس، اس شہر کو غلطی ہے. ہر ساتھ کہتا ہے سہرا کا پدک لٹ گیا، ہر مشتہد کہتا ہے قرآن کو آگ لگ گئی، ہر ذاکر کہتا ہے سہرا کے گھر کو آگ لگی، ہر ذاکر ہر مشتہد کیا کا کہہ رہا ہے موسم ثابت ہو گئے، ہر ذاکر کی زبان پہ نبی کو کاغذ قلم دبات نہیں دیا گیا بلکہ معاذ اللہ پیغمبر کی توہین کی گئی. اور یہ تمام الزامات، یہ الزامات ابو بکر عمر عثمان کے سر سونپا گیا ہے، یہ تمام الزامات ہیں جو اصحاب خلافت کے ذمے لگائے گئے، یہ تمام محبات ہیں جو پیغمبر کی مقدس جماعت کے خلاف رکھی گئی. ابو بکر پر الزام لگایا، صدق کھس کے چھین کے لے گئے، غصب کر لیا. عمر کے الزام ہے صدق غصب کر لیا. ابو بکر عمر عثمان تینوں مقدس صحابیوں پہ الزام ہے خلافت چھین لی، تینوں پہ الزام ہے کاغذ قلم دبات نہیں دیا، تینوں پہ الزام ہے سہرا کے گھر کو آگ لگائی، عثمان بن عفان جامع قرآن پہ الزام ہے کہ قرآن کو آگ لگائی. یہ وہ الزامات ہیں جو شیعہ کے لٹریچر میں اور موجود ہیں، ان کی ہر پردیش کی سیرت ہے. میں نے انہی الزامات کو سامنے رکھ کے حسین سے سوال کیے ہے کہ اور اگر بلا میں تلوار لے کے کیوں آئے، آپ نے دودھ پیتے بچے کیوں کٹوائے، آپ پیاس و پیاس پر زمین میں کیوں رہے، آپ پیاس سے اپنی جان کیوں دے رہے، مجھے وجہ بتائیے. تو وجہ یہ تھی کہ میں دین کے لیے آیا. اس سے میں نے سوال کیے کہ کون سے دین کے لیے آپ آئے، قرآن آپ کے میدان میں آنے سے پہلے بدل چکا تھا، آپ کے والد میدان میں نہیں آئے، آپ کے میدان اترنے سے پہلے آپ کی امی کی جائیداد لٹ چکی تھی، خلافت لٹ چکی ہے، پیغمبر کا دین بدلا جا چکا ہے، بدلا جا چکا ہے قرآن، بدلا جا چکا ہے دراصلوں جیسی بدعت نافذ ہو چکی ہے، مدعا جیسی عبادت کو بند کیا جا چکا ہے. یہ تمام برائیاں آپ سے پہلے ہو چکی ہے، اور آپ کے والد ماجد نے یہ برائیاں دیکھی، یہ غلط کام دیکھے، تلوار نہیں اٹھائی، میدان کار سار میں نہیں آئے، جواب کو مرسم نہیں کیا، جان دینے کا عزم نہیں کیا، آخر آپ کو قرآن کی کس آیت نے کہا ہے آپ میدان میں آئے، آپ کو پیغمبر کے کس ارشاد نے کہا ہے آپ میدان میں آئے، آپ کے پاس کون سا دلیل تھے کہ آپ آج یزید کے مقابلے میں میدان میں آئے ہیں، جبکہ مجھے تاریخ بتاتی ہے اگر قرآن چلا تھا تو یزید کے دور سے پہلے چل چکا ہے، اگر قرآن بدلا جا چکا تھا تو یزید کے دور سے پہلے بدل چکے ہیں، اگر بدت لگ چکا تھا تو یزید سے پہلے لگ چکا ہے، اگر بدتیں جاری ہو چکی تھی تو یزید سے پہلے جاری ہو چکی ہیں، اگر صحابہ پہ ظلم ہوا تھا تو یزید سے پہلے ہو چکا ہے، اگر پیغمبر کی توہین ہوئی تھی تو یزید سے پہلے ہو چکی ہے، اگر نبی کی جان سینی پہ ناجائز قبضہ ہوا تھا تو یزید سے پہلے ہو چکے، جب جرائم پہلے ہو چکے آپ کے والد میدان میں نہیں آئے، جرائم پہلے ہو چکے آپ کے ابولو نے ہاتھ نہیں کیا تو آپ وجہ بتائیں آج آپ کربلا میں دودھ پیتے بچے کٹوانے کے لیے کیوں آئے.
واقعہ نہیں اتری، جن کے ذہن میں میرا یہ انداز اتر گیا وہ دیانتداری کے ساتھ ہاتھ کھڑا کریں، جن کو سمجھ نہ آئی وہ ہاتھ کھڑا نہ کریں. آئی سمجھ بات؟ توجہ کیجیے، یہ ایک شکوہ ہے. آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے کیوں سے بات کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی نا بات؟ آپ خود کیوں آئے میدان؟ آپ نے مسجد نبوی کی نمازیں کیوں چھوڑی؟ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیوں چھوڑا؟ آپ نے مدینہ طیبہ کے میٹھے کنویں کا پانی کیوں چھوڑا؟ آپ نے جوار رسول کو خیر باد کیوں کہا؟ وجہ تو بتا دیجیے. شکوہ ہے آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا، جیسے آپ کے ابو نہیں آئے تو جواب نہیں. زہرا کے لال نے یہ کہا ہے کہ جن الزامات کا تو نے اظہار کیا ہے کہ فجر لٹ گیا، خلافت لٹ گئی، جنازہ تین دن پڑا رہا، قرآن کو آگ لگ گئی، میرا مسلم بھائی طاقت ہو گیا، میری امی کے گھر کو آگ لگا دی گئی، ان کی برسر عام توہین ہوئی، یہ جن الزامات کا اظہار تو نے کیے ان کا ماخذ کیا ہے؟ یہ تو نے کہاں سے لیے؟ یہ کون کہتا ہے؟ تو میں نے جواب میں عرض کیا، قبلہ آپ کی دستار لے کے پھرنے والے، آپ کی تلوار لے کے پھرنے والے، آپ کی دلدل لے کے پھرنے والے، آپ کا تاکیہ لے کے پھرنے والے، آپ کا صبح شام نام جپنے والے، آپ کے نام پہ گویا اپنے آپ کو مر مٹنے والا بتانے والے، آپ کے نام کا ناد بجانے والے، وہی تو یہ الزامات بیان کر رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے حمایتی ہیں، آپ کے وفادار ہیں، جو اتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، سنگل آپ کے سر میں خون نکال کے جگہ جگہ خود بھی ذلیل ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی ذلیل کرتے ہیں، نام تیرا استعمال کرتے ہیں، جگہ جگہ تیری تلوار لیے پھر رہی، گھوڑا لیے پھر رہی، گھوڑا چاہے پتہ نہیں کس نسل کا ہے لیکن تیرا بنا کے اس کی جھاگ جھاگ کے، تیرا بنا کے اس کو پیشاب شیشیوں میں بند کر کے رکھتی، تیرا بنا کے اس کی جھاگ بیٹھتی بچتی اور بچے کے منہ میں ڈال رہی، اور تیرا گھوڑا بنا کے اس کی پیشاب تک کو عورت سمجھ رہی، تیرا گھوڑا بنا کے اس کی لیڈ کو بطور عورت رو کے رکھ رہی. میں تو سمجھا کہ اس سے بڑی وفادار قوم کوئی نہیں ہے، اور جو یہ کہتی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا فجر لٹ گیا، میں نے مان لیا. انہوں نے کہا قرآن کو آگ لگ گئی، میں نے مان لیا. انہوں نے کہا سہارا کو زہرا کو پیٹا گیا، میں نے مان لیا. انہوں نے کہا زہرا کے گھر کو آگ لگ گئی، میں نے مان لیا. انہوں نے کہا پیغمبر کا جنازہ تین دن پڑا رہا، پڑھنے کوئی نہیں آیا، میں نے مان لیا. انہوں نے کہا کہ طاقت قلم جواب نہیں دیا گیا، میں نے مان لیا. نہ مانتا کیا کرتا؟ آپ کے وفادار تو نظر آئے، نعرے جو آپ کے لگاتے نظر آئے، آپ کے نام پہ مر مٹنے والا طبقہ بنتا ہوا نظر آیا، آپ کے نام پہ اس حد تک وہ جان نثار ہوتے نظر آئے کہ راستہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. چاہے آپ نے راستہ بدل لیا تھا لیکن یہ آپ کے وفادار اس قدر بن کے آئے کہ ایک گلی سے دوسری گلی نہیں جانا چاہتے. اگر کہ آپ نے تو یہ موقع سے اختیار کیا کہ مکہ سے چلے، راستہ میں اسلام ملی، آپ نے لائن بدل دی، مجھے سرحد پہ جانے دیجئے، مجھے مکہ جانے دیجئے، مجھے یزید کے پاس لے چلیے، میں گفتگو کر لیتا ہوں. آپ نے تو اپنے پروگرام میں لگ کر پیدا کر لی، لیکن آپ کا یہ وفادار اتنا مضبوط وفادار ہے، یہ جلوس کی لائن نہیں بدلتا، جلوس کا راستہ نہیں بدلتا. ایک گلی سے گزر رہا ہے تو مر مٹنے کو تیار ہوتے، اسی گلی سے گزرتے تو میں اگر ان کی بات نہ مانتا تو کرتا تھا. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ میں نے تو آپ کے ان دوستوں سے سنا کہ یہ الزامات لگا رہے ہیں، اور یہ الزامات جن پہ لگائیں سچ ہوں گے. آپ کے وفادار جو ہیں آپ بتائیں کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے. تو مجھے زہرا کا لال کہتے کہ کیا پھر آپ نے مان لیا کہ قرآن کو آگ لگی تھی اور میرا ابو میدان میں نہیں آیا؟ آپ نے مان لیا کہ میرا بھائی قتل ہوا تھا مسلم اور میری امی کو تھپڑ پڑے تھے اور میرا ابو میدان میں نہیں آیا؟ آپ نے مان لیا کہ میرے نانا کا جنازہ تین دن بے گورے کفن پڑا رہا اور پڑھنے کے لیے بلا ضرورت بلا وجہ کوئی نہیں آیا؟ کیا آپ نے مان لیا کہ بدعتیں جاری ہو گئی، میرا ابا میدان میں نہیں آیا؟ کیا آپ آپ نے مان لیا کہ سنتیں ختم ہو گئی، میرا ابو میدان میں نہیں آیا، کیا تو نے مان لیے کہ یہ سب کچھ ہوا اور میرا ابو میدان میں نہیں آیا؟ میں نے کہا قبلہ میں نہ مانوں تو آخر آپ راستہ تو بتائیں، میں جاؤں کدھر؟ آپ کا نام لینے والے یہ کچھ مجھے بتا کے کہ یہ ہوا علی میدان میں نہیں آئے، یہ ہوا علی میدان میں نہیں آئے، صدق لوٹا میدان میں نہیں آئے، خلافت لوٹی میدان میں نہیں آئے، ظلم ہوا میدان میں نہیں آئے، سارا پتھر پڑے میدان میں نہیں آئے، موسم ساٹ ہوا میدان میں نہیں آئے، سارا ٹکر کو آگ لگی میدان میں نہیں آئے، صدق سب کیا گیا میدان میں نہیں آئے، مدعا بند ہوا میدان میں نہیں آئے، سارے جیسی برت جاری ہوئی میدان میں نہیں آئے، قرآن بدل دیا گیا میدان میں نہیں آئے، سنت بدلی گئی میدان میں نہیں آئے، خطرہ سے اگر ان کے گلے میں رسی ڈال کے کسی منافق کی بحث کرا لی گئی تب بھی انہوں نے تلوار نے آپ سے نہیں نکالی، تو آپ بیا سکتے ہیں میں اس موقف کو اگر نہ مانوں تو جاؤں کدھر؟ تو مجھے زہرا سلال کہتے ہیں کہ عقل سے کام لے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ شکوہ جواب شکوہ کا طرز سمجھ آ رہا؟ میرا خیال تو نہیں سمجھ آ رہی، آ رہی سمجھ؟ مجھے زہرا سلال کہتے ہیں عقل سے کام لے، میں نے کہا قبلہ سوال کرنے کا مقصد تو یہی ہے کہ اگر غلط لائن پہ ہوں تو صحیح لائن پہ پڑھائیے تاکہ میں اس راستے پہ چل جاؤں، حق کو باطل واضح ہو رہا ہے۔ تو مجھے زہرا کلال کہتا ہے کہ جن لوگوں سے تو نے الزامات کی سیخ لیے ان سے یہ تو پوچھ کہ کیا واقعی قرآن کو آگ لگے اور علی میدان میں نہ آئے، یہ ممکن ہے؟ کیا واقعی میری امی کی توہین ہو اور علی میدان میں نہ آئے، یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ ان سے پوچھ تو صحیح۔ میں نے کہا قبلہ مدت ہوئی میں نے ان سے پوچھا تو جواب کیا ملا؟ میں نے کہا حضور والا جواب یہ ملا ہے کہ یہ ہوا تو سب کچھ ہے لیکن علی تکیہ کر کے وہ ٹکرا نہیں سکتے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان نے قرآن جلتا دیکھا میدان میں نہیں آ سکے، سارا کی جداد لٹتی دیکھی میدان میں نہیں آ سکے، محسن کا سکوت دیکھا میدان میں نہیں آ سکے، نبی کی توہین دیکھی میدان میں نہیں آ سکے، خلافت غصب ہوتے دیکھی میدان میں نہیں آ سکے، مدعا بند ہوتے دیکھا میدان میں نہیں آ سکے، بدوں کا جاری ہوتے دیکھا میدان میں نہیں آ سکے، تو وہ مجبور تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، تکیہ کر کے زندگی گزارتے رہے۔ تو مجھے سارا کلال کہتے کہ بات تو بالکل صاف ہو گئی، راستہ شارٹ ہو گیا، ابھی دوست اور دشمن آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ میں نے کہا قبلہ کیسے؟ فرمایا جو میرا گھوڑا لیے پھر رہا ہے، جو میرا تاکیا لیے پھر رہا ہے، جو میرا ناچ بنا کے پھر رہا ہے، جو میرے نام کے لڈے رکھ کے پھر رہا ہے، جو میرے نام کے کرے پہن کے پھر رہا ہے، جو میرے نام کی بیڑیاں پہن کے پھر رہا ہے، جو میرے گھوڑے فرقی بنا بنا کے ان کا پیشاب پی رہا ہے، اسی سے یہ تو کہنا کہ جگہ جگہ یعنی مدد بھی کہتے ہیں، جگہ جگہ یعنی مشکل کشا بھی کہتے ہیں، جگہ جگہ علی کو پکار سب کے اس سے یہ تو پوچھ کہ اگر علی مجبور ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تو تم مدد کے لیے کیوں پکارتا ہے؟ اگر علی مشکل کشا، اگر علی فدت نہیں لے سکتا تو مشکل کشا کہتے ہیں، علی خلافت نہیں لے سکتا تو مشکل کشا کہتے ہیں، علی قرآن کا تحفظ نہیں کر سکتا تو مشکل کشا کہتے ہیں، علی اگر پیغمبر کی لخت ذکر اور اپنی زوجہ کے دوپٹے کا تحفظ نہیں کر سکتا تو مشکل کشا کہتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو گئی کہ ایک شخص کو تم حاجت روا بھی کہو اس سے مجبور بھی کہو، ایک تو مشکل کشا بھی کہو اس سے مجبور بھی کہو، جب وہ مجبور ہوگا یا حاجت روا ہوگا، یا مجبور ہوگا یا مشکل کشا ہوگا، ایسا بھی دنیا میں نہ کوئی پاگل ہے کہ جو کو وقت مان لے یا رات ہوگی یا دن ہوگا، دونوں کو یک وقت جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح یا مشکل کشا حاجت روا ہوگا یا مجبور مات ہوگا، اگر وہ میرے ابو کو حاجت روا مانتی ہے مشکل کشا مانتی ہے تو فدت نہیں لٹا، اگر میرا ابو مشکل کشا ہے تو خلافت نہیں لٹی، اگر میرا ابو مشکل کشا ہے تو میری امی کے گھر کو آگ نہیں لگی، اگر میرے ابو کو مشکل کشا مانتی تو موسم طاقت نہیں ہوا، اگر میرے ابو کو مشکل کشا مانتی تو سنت نہیں رکھی گئی، ان کا جواب تو کر کہ ایک لائن اختیار کرو کہ میرے ابو کو مجبور مان
بات ذہن میں آ گئی جی؟ دونوں باتیں بیک وقت اونچی آواز سے، جو مشکل کشا ہے مجبور ہو سکتا ہے، جو حاجت روا ہے مجبور نہیں ہو سکتا، جس کو دور دراز علاقوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، شہروں میں، قصبات میں، دیہاتوں میں، جنگلات میں، جس کو مدد کے لیے پکارا جائے اور علل اطلاق پکارا جائے، مدد کے لیے کوئی شرط بھی نہ ہو، ہر مشکل کے لیے جس کو آواز دی جائے وہ مجبور نہیں ہوگا، اسے علا کل شہر قدیر ماننا پڑے گا۔ اور صرف اتنی بات نہیں، صحرا کے لال نے کہا جو میرا گھوڑا لے کے پھر رہا ہے کیا اسی کے لٹریچر میں موجود نہیں؟ علی کا موچا اکے کے نادر، علی کی ذات ہر شہر کے قادر، جب وہ میرے ابو کو ہر چیز سے قادر مانتے ہیں تو انہی سے سوال کرنا کہ قادر کی موجودگی میں فبق کیوں لٹا، قادر کی موجودگی میں خلافت کیوں لٹی، قادر کی موجودگی میں قرآن کیوں چلا، قادر کی موجودگی میں پیغمبر کی توہین کیوں ہو گئی، اس قادر کی موجودگی میں جنازہ تین دن بلا وجہ پیغمبر کا کیوں پڑا رہا؟ ان سے سوال تو کر، جب وہ میرے ابو کی مشکل کشائی کا انکار کرے اس کے بعد میں جواب دوں گا کہ قرآن چلا یا نہیں چلا، اس کے بعد جواب آئے گا خلافت لٹی یا نہیں لٹی، اس کے بعد جواب آئے گا میری امی کے گھر کو آگ لگی یا نہیں لگی۔ جب تک وہ میرے باپ کی حاجت روائی مشکل کشائی کا انکار نہیں کرتے، جب تک وہ جاری مدد کا نعرہ بند نہیں کرتے، اس وقت تک یہی ایک دلیل کافی ہے، اس باطل کا منہ بند کرنے کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے، اس خبیث کا دانے متعفل بند کرنے کے لیے جب تک وہ میرے باپ کی حاجت روائی کا انکار نہیں کرتے، اس وقت تک ہمیں نیچے کی زبان کو لگام دینے کے لیے ایسی دلیل کافی ہے کہ حاجت روا کی موجودگی میں قرآن کیسے جل گیا؟ میں نے عرض کیا تصورات کی دنیا میں اتر کے، سمجھتے آپ تصورات کی دنیا، فرض کر کے کہ گویا صحرا کا لال سامنے اور میں ادب و احترام کے ساتھ ان سے درخواست کرتا جا رہا ہوں، ان سے پوچھتا جا رہا ہوں اور وہ مجھے جواب دیتے جا رہے ہیں، جیسے علامہ اقبال نے شکوا جواب شکوا کا طرز رکھا تھا کہ خالق سے سوال پھر ادھر ہی سے جواب تیار کیا، اسی طرز کے ساتھ میں نے یہ گفتگو کی ہے۔ میں نے عرض کیا قبلہ جس قوم سے میرا واسطہ ہے، جس تنظیم سے، جس تنظیم سے میرا لگاؤ ہے، یعنی جس تنظیم کے ساتھ میرا مقابلہ ہے، جس تنظیم کے ساتھ مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے، جن افراد کے ساتھ مجھے ماحول اور معاشرے میں زندگی بسر کرنا پڑ رہی ہے، وہ بڑی عجیب و غریب نسل ہے، عجیب و غریب خاندان ہے، عجیب و غریب اس کی ذہنیت ہے، وہ بڑی سین کے لوگ ہیں کہ وہ کبھی کبھی درنگ میں آ کے، بے ہوشی میں آ کے، نشے سے اپنے دماغ اور شعور کو دائیں کر کے سورج کو روکنے بیٹھ جاتے ہیں۔ شاید آپ نے کبھی اس قسم کا مرثیہ سنا ہے یا نہیں، پنجاب میں سنتے سنتے ہمارے کن، ہمارے کان پکے۔ مرثیہ کیا ہے؟ جامی نہ رک جامی سورج، گل ملنگ دی سندا جا، جامی نہ رک جامی سورج، گل ملنگ دی سندا جا، قسم علی دی اج نہ رکیوں پھر فلک تے نہ آویں گا۔ میں نے کہا قبلہ وہ قوم تو سورج کو روکنے بیٹھ گئی ہے، چاہے وہ رکے یا نہ رکے، روزانہ ہے اور ملنگ کے متعفن چہرے پہ وہ روزانہ تھپڑ مار کے چلا رہا ہے، لیکن پھر بھی اگلے دن اس کی یہی آواز ہوتی ہے، جامی نہ رک جامی سورج، گل ملنگ دی سندا جا۔ تو مجھے تو اس قوم سے واسطہ ہے. وہ عین ممکن ہے کہ یہ کہہ دے ہم علی کو حاجت روا بھی مانتے ہیں, مشکل کشا بھی مانتے ہیں, مجبور بھی مانتے ہیں, اور گلے میں رسی ڈلوا کے بیعت کرنے والا بھی مانتے ہیں. اس سے کیا کہہ سکتا ہوں میں, اس کی عقل و فہم جو ایسی ہے. کوئی اور ایسا تر ارشاد فرمائیے کہ اس سے ہٹ کر میں مزید اس کے دماغ پہ سوار ہو سکوں, شاید اس کے مقدر میں ہدایت ہو. تو کبھی وہ غور کرنے لگ جائے, کوئی اور طریقہ کار, کوئی اور تر ارشاد فرمائیے جس سے بات ان کے ذہن میں اتر سکے. میں نے عرض کیا قبلہ وہ تکیے تکیے کی رٹ لگا رہے کہ تکیہ کیا تھا, تو مجھے سہارا کلال کہتا ہے کہ تکیے کے سرے سے اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے, تو وہ تکیے تکیے کی رٹ کیوں لگاتے. میں نے عرض کیا قبلہ تکیے کی اجازت نہیں, اس کے لیے کچھ سنت چاہیے, دلیل چاہیے. تو سہارا کلال نے مجھے نشاندہی کی ہے کہ ذرا دیکھ فرعون کا دربار, فرعون کی عدالت, فرعون کا ظلم و تشدد سے بھرا ہوا دربار لگا ہوئے, اور اس میں ایک متنفس, ایک اللہ کا مقدس, اللہ کا مطہر, اللہ کا منصف پیغمبر, اس ظلم کا مقدس, اللہ کا مطہر, اللہ کا منصف پیغمبر اس ظلم کو لڑکاتا ہے. جب وہ استبداد کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے, اور پھر اللہ کے اس کریم کو, اللہ کے اس سچے اور محبوب پیغمبر کو جواب میں کہتے ہیں کہ مجھے تو نبی نظر نہیں آتا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو جادوگر ہے. جب اس نے یہ لفظ کہے تو پیغمبر جواب میں کہتے ہیں تیری تسلی کیسے ہو سکتی ہے کہ میں پیغمبر ہوں جادوگر نہیں ہوں. تو فرعون کہتے ہیں میں بھی ملک کے مختلف حصوں سے جادوگر طلب کر لیتا ہوں, اور تو بھی میدان میں آ جا, دیش کا تعین کر لیتی, تاریخ متعین کر لیتی, اس دن تو بھی میدان میں آ, میں بھی میدان میں آؤں, تو بھی آ کے اپنے موجودات پیش کر, اور میرے بلائے ہوئے جادوگر بھی آ کے اپنا کرتب پیش کرتے, میری تسلی ہو جائے گی. تو اللہ کا رسول جب پیغمبر ہے یا جادوگر ہے, یہی دیش مقرر ہوئی, تاریخ کا تعین ہو گیا. قرآن کہتے ایک جانب فرعون پوری طاقت کے ساتھ آئی تھی, قرآن کہتے ایک جانب فرعون کی سپاہ اس کا لاؤ لشکر ہے, ایک جانب فرعون کی فوج ہے, ایک جانب فرعون کے تھے, ایک جانب فرعون پورے جبر استبداد کے ساتھ اپنی کرسی پہ براجمان ہے, اور دوسری جانب بالکل تنہا اللہ کے پیغمبر کھڑے, اس کے ساتھ کوئی پارٹی نہیں, کوئی جماعت نہیں. فرعون جادوگر میدان میں لایا, جادوگر پیغمبر پہ سوال کرتے ہیں کہ تو اپنا کرتب پہلے پیش کرے گا, یہاں پہلے پیش کرے. نبی نے جواب میں کہا ہے پہلے تم پیش کرو, بعد میں پیش کروں گا. چنانچہ جادوگروں نے اپنے ہاتھ کی رسیاں میدان میں ڈال دی, وہ دیکھتے ہی دیکھتے اجساد بن گئی اور میدان میں چلنے لگ گئی. دنیا ششتر تھی, لوگ حیران تھے کہ یہ تو سانپ بن گئے. فرعونی خوشی سے پھولے نہیں چڑھاتے تھے, آج ہم موسیٰ سے جیت جائیں گے. اللہ کا پیغمبر پروقار طریقے پہ, اللہ کا پیغمبر پوری ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے اور خالق کی وحی کا انتظار کرتے. آخرکار وہی آئی, میرے لاٹے کلیم, میرے محبوب پیغمبر اپنے ہاتھ کی مقدس لاٹھی تو بھی میدان میں ڈال, پھر میری قدرت کا تماشا دیکھ. چنانچہ پیغمبر نے اپنے ہاتھ کی لاٹھی ڈالی, دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاٹھی اشتہا بن گئی, چھوٹے 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 تمام سانپ اس نے ہضم کر لیے, نگل گیا وہ. جب یہ تمام کارنامہ ہو چکا تو جیسے فرعونیت کے پاؤں سے زمین نکلنا شروع ہو گئی. فرعون حیران تھا, آج موسیٰ جیت گیا میں ہار گیا. فرعونیت حیران تھی, آج موسیٰ جیت گئے ہم ہیں ہم ہار گئے. فرعون کی فوج ششتر رہ گئی, آج موسیٰ جیت گئے ہم ہار گئے. یہی ششتر میں وہ پوری قوم مبتلا تھی, لیکن وہ چند نوجوان جو جادوگر بن کے میدان میں آئے تھے, پیغمبر کا مقابلہ کرنے آئے تھے, فرعون سے انعام کا وعدہ کر کے آئے تھے. ساتھ ہی فرعون نے یہ کہا تھا میں انعام کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنا قریبی بھی بنا لوں گا. وہ یہ کہنے سوچنے لگے, ان کو کیونکہ جادو بھی معلوم تھا اور اس کے برعکس حقیقت بھی معلوم تھی, وہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ جادو ہے, جو ہم نے کیا وہ لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے, حقیقت تو رسی ہے بکڑی گئی, دنیا جانتی ہے صاف ہے, ہم تو جانتے ہیں کہ رسیاں صاف نہیں ہیں, لوگوں کی آنکھوں میں صاف نظر آتی, لیکن جو کچھ موسیٰ نے کیے وہ جادو نہیں, جو موسیٰ نے کیے
گئی ہے، لہذا معلوم یہ ہوتے یہ جادو پر نہیں بہم پر ہے۔ جب یہ دو پرچار ان نوجوانوں کی زبان پہ آیا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے جب بہم پر ہے ہمیں مان لینا چاہیے۔ یہ سو کے تو جو ٹکرا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے والے جنگوں پر جن کی سابقہ زندگی جادو میں گزر گئی، سابقہ زندگی فرعون کو سجدہ کرتے گزر گئی، سابقہ زندگی خراب کاریوں میں گزر گئی، آج ان کے دل کی کیفیت بدلی ہے، آج ان کا دماغ بدلا ہے، آج ان کا شعور بدلا ہے، آج ان کی نیت بدلی ہے۔ وہ دل کو بدلنے کے بعد ابھی نصر پیغمبر کے چہرے پہ آئے، نبوت کے جسدِ اطہر پہ، نبوت کے چہرہ اقدس پہ، نبوت کے روح مبارک پر ان کی ایمان کی نگاہ آئی، ان کے دل سے غار اللہ کا خوف نکل گیا۔ یہ صحابیت ہے کہ جب کوئی صحابی بن جائے اس کی نظر سے غار اللہ کی تمام طاقتیں نکل جاتی ہے، وہ دریاؤں میں کودتا ہے نہیں ڈرتا، وہ ٹکراتا ہے نہیں ڈرتا، وہ تلواروں کے سائے میں کھڑے ہو کے لڑکاتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا، وہ اپنی چھاتی نیتوں کے دلوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کے دل میں ڈر نہیں آتا، اسے اٹھا کے کڑاؤں میں ڈال دیا جاتا ہے وہ نہیں ڈرتا، اس کے دلوں میں بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں وہ نہیں ڈرتا، اس کے ہاتھ میں تیر کاٹا جاتے ہیں وہ نہیں ڈرتا، تو اس کے دل میں ایمان اتر چکا ہے۔ کہنا چاہوں گا مولوی کے دل میں ایمان اتر جائے پھر وہ ماشاء اللہ سے ڈرے ممکن نہیں ہے، مولوی کے دل میں ایمان اترے پھر وہ طاقت سے ڈرے ممکن نہیں ہے، مولوی کے دل میں ایمان اترے وہ دفاع چواری سے ڈرے ممکن نہیں ہے، مولوی کے دل میں ایمان اترے وہ گولی سے ڈرے ممکن نہیں ہے، مولوی کے دل میں ایمان اترے اور وہ ہجرا حکومت سے ڈرے ممکن نہیں ہے۔
نعرہ لگا نہیں، نعرہ نہیں لگا، مقصد ذہن میں اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا؟ زہرا کے لال نے کہا توجہ کر مولوی، موسیٰ کے صحابیوں کو دے سابقہ زندگی جادو میں گزر گئی، سابقہ زندگی فرعون کو سجدہ کرتے گزری، آج دل کی کیفیت بدلی ہے، آج دل کی کیفیت بدلی ہے، شروع سوچ اور فکر بدلا ہے، نگاہ ایمان پیغمبر کے چہرے پہ کرتی آئی، فرعون کا دبدبا، فرعون کے روایت و سلامت، فرعون کی تلوار، اس کی للکار اور یکسر دماغ سے نکل گئی۔ چند لمحات ٹکٹ کی بات کے یہ سابقہ جادو کر پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، ابھی نبی کے پاس نہیں آئے، ابھی پیغمبر نے ان کی تربیت نہیں کی، ابھی نبی نے مکمل تسکیہ قلب نہیں کیا، حتیٰ کہ کیا چاہوں گا نبی نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گود میں بٹھا کے نہیں پالا، نہیں سمجھے میں کیا اشارہ کر گیا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنی لخکے جگر نکال نہیں کر دی، ان میں سے کسی ایک کو بھی دمادی کا شرط نہیں رکھا، ان میں سے کسی ایک کو بھی مکمل اپنی تعلیمات نہیں دی، اور حتیٰ کہ یہ ابھی پیغمبر کے قرب میں بھی نہیں آئے، یہ دور ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، صرف نظر پیغمبر کے چہرے پہ آئی، دل کی کائنات بدل دی گئی، اپنی جگہ کھڑے ہو کے للکارتے ہیں آمنا برب موسیٰ بہارو،
ہم ایمان لائے اس رب پہ جس کو موسیٰ و ہارون رب کہتے ہیں. قربان مفسرین تمہاری کوشش اور محنت پہ سوال اٹھانا کہ یوں کیوں نہیں کہہ دیا آمنا برب العالمین آمنا برب موسیٰ و ہارون کو کہا تو جواب یہ دیے کہ ان کے دماغ میں یہ بات تھی اگر ہم نے کہا آمنا برب العالمین تو فرعون کے ہاتھ میں پروپیگنڈا مشینری ہے یہ بکے گا مجھے رب کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کا نعرہ بھی یہ تھا انا ربکم الاعلیٰ. اس لیے وضاحت کی ہم اس رب پہ ایمان لائے ہیں جس کو موسیٰ رب کہتے ہیں یا ہارون رب کہتا ہے تاکہ اس کو مغالطہ پیدا کرنے کا موقع نہ مل سکے. فرعون یہ سنتا گیا بکھرتا گیا اس کی آنکھیں بدل گئیں چہرہ بدل گیا لہجہ بدل گیا ذہن بدل گئے اس کی فوج بدل گئی. کہتے ہیں مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لاؤ توجہ کیجیے مجھ سے مشورہ کیے بغیر جواب ملتے ہیں کہ سچائی کو مشوروں سے قبول نہیں کیا جایا کرتا سچائی کسی سے پوچھ کے نہیں مانی جاتی سچ ہے جب تو مان لینا چاہیے. فرعون جواب میں کہتے ہیں جس جواب کو قرآن نے نقل کیا اگر تم نے تہران سے واپس نہ آئے تم نے موسیٰ کے رب کا انکار نہ کیا تم نے موسیٰ کی نبوت سے اعراض نہ کیا تو میری سزا سنو لو سکتے آنا ہے وار جو لم من خلاف والا سلبن نہ تم فی جزو میں تمہارے ہاتھ کو قلم کر کے کھجوروں کے درختوں کے ساتھ پھانسی دے دوں گا. فرعون نے اس رابطے کا نفاذ کر دیا چاہیے یہ تھا زہرا کا لال کہتا توجہ کیجیے جواب انہی کی جان سے تیار کرنا چاہتا ہوں. زہرا کا لال کہتے اگر تکیہ ہوتا تو یہ موسیٰ کے چند منٹوں کا صحابی ہاتھ جوڑ دیتے قبلہ ہم ایران واپس لیتے دل میں موسیٰ کی صداقت رکھتے دل میں اس کی کبریائی رکھتے زبان سے کہتے تو رب ہے تکیہ کر کے جان چھڑا لیتے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کیا واقعی انہوں نے ہاتھ جوڑے واقعی فرعون کی دھمکی سے متاثر ہو کر موقع پہ بدل لیا. میں نے زہرا کے لال سے سوال کیے کہ بلا آپ کے ارشاد فرمائیے کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا اس رابطے کے جواب میں اس دھمکی کے جواب میں کیا کہا تو زہرا کے لال کہتا ہے قرآن پر فرعون کہتا ہے ہاتھ کو قلم کر کے کھجوروں کے درختوں سے پھانسی دوں گا. موسیٰ کا چل منٹوں کا صحابی جواب میں کہتا ہے رب سے مان تو کہا جو سکے ہو کر گزرو جیڑی ہوندی ہی کر لے نہیں سمجھ آئی جیڑی ہوندی ہی جو کر سکتے ہو کر دوسرو ہم نے موسیٰ کو نبی مانا ہے اور جس کو وہ معبود کہتا ہے اس کو معبود مانا ہے ان کے سر قلم کیے گئے کھجوروں کے درختوں کے ساتھ انہیں پھانسی دی گئی لیکن وہ موسیٰ کی نبوت سے نہ ہٹے رب الجلال کی کبریائی کا موسیٰ کے چند منٹوں کے صحابیوں نے انکار نہ کیا. مجھے زہرا کی چھاتیوں سے دودھ پینے والا حسین کہتا ہے اور مجھے حسن کا بھائی حسین کہتا ہے اور مجھے وہ جس کو نبوت اپنا پھول کہہ گئی مجھے وہ کہتا ہے اور مجھے وہ جس کو پیغمبر نے اپنے کاندھوں پہ بٹھایا مجھے وہ حسین کہتے جس کے ہوٹ نبوت نہ چوسے مجھے وہ حسین کہتے کہ جس کے لہو میں نبوت کا لہو نہانے کی حیثیت سے شامل ہے اور مجھے وہ حسین کہتے جس کی رگوں میں شیر خدا کا لہو دوڑ رہے مجھے وہ حسین کہتے کہ جس حسین کی رگوں میں ایسے قرار کا خون کشت کرتا ہے مجھے وہ حسین کہتے جس کی ابو نے خیبر کا قلعہ جوتے کی نوک پر رکھ کے اڑایا تھا مجھے وہ حسین کہتے کہ جس حسین نے ایک سکت ہجری میں کربلا کی وادیوں کا سینہ چیرتے ہوئے صداقت کا دیانت کا عدالت کا شرافت کا عزت کا الگ کرتے ہوئے تکیہ باز قوم کے منہ پہ تماشا مار دیے اور میرے ابو کو تکیہ باز کہنے والے دیکھ سارا کلال لہو کی لگ میرے محترم سامعین، زہرا جلال نے کہا، مولوی دیکھ چند منٹوں کا صحابی ہے، بات ذہن میں اتر رہی ہے نہیں اتر رہی، مولوی دیکھ چند منٹوں کا صحابی ہے موسیٰ کا، کٹ گیا، فرعون کی فرعونیت قبول نہیں کی، سوا ہو گئے فرعون کے جبرو استبداد کو، عدل و انصاف نہیں مانا، مولوی دیکھ ذرا چند منٹوں کا صحابی ہے موسیٰ کا، وہ ٹکرا چکا ہے، کیا خیال ہے تیرا میرے ابو کے متعلق، جس کی عمر 8 سے 9 برس کی تھی، جس نے نبوت اپنے چچا سے مانگ چلائی، اس کی تربیت کی، اس کی پرورش کی، اسے پالا، جب وہ جوان ہوا اسے تعلیم دی، جب وہ بڑھا اس کو علم سکھایا، جب اور بڑھا اس کو میدان جہاد میں کھڑے ہونے کے انداز بتائے، اور اس کو اپنی لخ کے جگر مقدسہ مطہرہ خاتون جنت اس کے رشتہ میں دی، اس کو نکاح کر دی، جس نے اس کی زندگی میں مزید انقلاب پیدا کر دیا، تیرا کیا خیال ہے میرے اس ابو صحابی کے متعلق جو آخری پیغمبر کا صحابی ہے، جب میرا نانا موسیٰ کے قتل ہے تو میرے نانے کا صحابی بھی موسیٰ کے صحابیوں سے قتل ہوگا، اس ناک بلانے والے بدفطرت سے بدبینت سے اس لگڑی آواز سے سوال تو کر کہ کیا موسیٰ کا صحابی آل ہے یا خاتم الانبیاء کا صحابی آل ہے، کیا موسیٰ کا صحابی قتل ہے یا اللہ کے لفظ کے ذکر کا صحابی قتل ہے، اگر آخری پیغمبر قتل تو اس کا صحابی بھی قتل، اگر محمد موسیٰ سے قتل تو اس کا صحابی بھی قتل، اور صحابی بھی عام نہیں صحابی بھی حضرت راہ جیسا، صحابی بھی عام نہیں صحابی بھی زہرا کا خامن، صحابی بھی عام نہیں صحابی وہ جس کو نب کے نبت پسرے اسد اللہ کا لقب ملتا ہے، وہ موجود ہو اور اس کی موجودگی میں کوئی غلط کار مسلح پہ آئے، کوئی غلط کار ممبر پہ آئے، کوئی غلط کار مسجد نبوی پہ قبضہ کر لے، یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے، اگر صدق چھینا کیا ہوتا میرا ابو کٹ جاتا، اگر موسیٰ کے صحابی فرعون سے ٹکرا سکتے تو میرا ابو بھی مٹ تو جاتا، لیکن ظلم برداشت نہ کرتا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدق نہیں لٹا لکڑی کا قتل ہے، صدق نہیں لٹا راستی کی بکواس ہے، معلوم یہ ہوتا ہے خلافت نہیں لٹی راستی کا تبرع ہے، پیغمبر کو گالی نہیں دی گئی راستی کا تبرع ہے، میرا محسن نام کا کوئی بھائی ساکت نہیں ہوا رب کا قتل ہے، فریب ہے، کفر ہے، بکواس ہے، بدفطرتی ہے، بدینتی ہے، ان تمام انسانات کی کوئی حقیقت نہیں، میرے ابو کو جب صداقت نظر آئی جھک گئے، عدالت نظر آئی جھک گئے، حیا نظر آیا جھک گئے، جب مجھے یہ کیفیت نظر نہیں آئی میں لہو کی نظروں میں تڑپ گیا، نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا ہے، اونچی آواز سے بات کہہ دوں اگر آپ سننے کی ہمت رکھتے ہو، کہہ دوں اونچی آواز سے، میں آپ کے شہر کے ایک صرف روایت قلیل آتے نفریات سے قتل متاثر نہیں ہوں، نہ الحمدللہ میرا کوئی یہ کاروبار ہے، میں اہل سنت کے موقف کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ ایک لمحہ کے لیے بھی کہنے کو تیار نہیں ہوں کہ حسین غلط تھا یزید صحیح تھا، ایک لمحہ کے لیے بھی میں یہ بات کہنے کو تیار نہیں ہوں، اور الحمدللہ میں سنیت کی ترجمانی کر رہا ہوں، 14 صدی سے آج سنت کا موقف حسین کے حق میں چلا جا رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم سوالیوں کے اور رب کے خلیف پروپگنڈے کا شکار بھی نہیں ہے کہ سرے سے حسین ہی کو اسلام کا بانی بنا دیا جائے، نہ ہم فورت کا اختیار کرتے ہیں اور نہ ہی ہم خارجیت کا راستہ لینا چاہتے ہیں کہ جس نے حسین کے اس پر تقدس شرافت عدل انصاف اور قربانی کو پامال جائے، آل سنت کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، وہی راستہ حق ہے جس کے پاس تم لوگ بھی گئے، وہی راستہ حق ہے جس نے شاہ ولی اللہ گئے، وہی راستہ حق ہے جس نے مجدد الاسلام گئے، وہی راستہ حق ہے جس نے ابو حنیفہ شافعی مالک احمد بن حنبل گئے، اور وہی راستہ حق ہے ہے جس راستے پہ تعلیم کے وہی راستہ حق ہے جس راستے پہ مفتی محمود کیا قتال قتال میں کسی غلط پروپگنڈے یا مہا تاریخ کے رد و جاگت سے متاثر ہو کے نواز صاحب پیغمبر کی عزت و آبرو سے بھی کھیلنے کا عادی نہیں ہوں, نہ میرا ایمان اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی میں رفت کی غلط پروپگنڈے سے متاثر ہو کے کوئی ایسی رنگینی شہادت حسین میں پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا جس سے باقی صحابہ کی آنکھ لازم آئے. آل سنت کا موقف تو بڑا سیدھا ہے, صراط مستقیم ہے, دلائل سے مستغنی الحمد للہ. تمہیں کر رہا ہوں کہ مجھے زہرا کے لال نے, زہرا کے جگر پارے نے, زہرا کے جگر گوشت نے مجھے جواب میں یہ ارشاد فرمایا, مولوی دیکھنا تھا موسیٰ کا صحابی تو پٹ جائے اور فرعون کو گوارا نہ کرے, اگر میرے ابو کی موجودگی میں قرآن کو آگ لگتی تھک تو نہیں گیا, اگر میرے ابو کی موجودگی میں قرآن کو آگ لگتی میرا ابا ضرور میدان میں آتا, اگر میرے ابو کی موجودگی میں میرے نانا کو کاغذ قلم دبات نہ دیا جاتا اور توہین کی جاتی میرا ابو ضرور میدان میں آتا. توجہ کیجئے, بڑی ضروری بات کہنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ انتہائی پیدا ہوگا. توجہ کیجئے, میں نے کہا قبلہ حسین رضی اللہ عنہ, ترس آپ سمجھ رہے ہیں نا, جلسے کے بعد بھائی کو فتوا نہ لگا دوں مجھ سے, ابھی تو وقت ہے, میں اس کو اور مزید واضح کر سکتا ہوں. آپ کہیں گے حسین حسین کا نام لے رہا تھا, حسین کو مخاطب تھا, حسین تو پتہ نہیں کتنا سو میل دور ہے تو یہاں حسین کیسے سن رہے تھے. میرا عقیدہ یہ نہیں کہ حسین میری بات کہاں سے سن رہے, سمجھ رہے ہیں نا, اس لیے میں نے لفظ استعمال کیے کہ تصورات کی دنیا میں اتر کے تمہیں کہہ چاہ رہا تھا. میں نے کہا قبلہ حسین کاغذ قلم دبات کی, چلو نا ابھی ابھی ہمت ہے نا آپ کی, ہاں ہاں درود شریف پڑھی پڑھی, میں نے کہا قبلہ حسین جہاں تک کاغذ قلم دبات کے قصے کا تعلق ہے, یہ بعض کتب میں نظر تو آتا ہے کہ واقعی آقا دو عالم نے کاغذ قلم دبات مانگا تھا, فرمایا تھا لائیے میں تمہیں تحریر کر دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ, یہ مانگا تو ہے. شیعہ کتب میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے, سنی کتب میں بھی ملتا ہے, بعض تاریخی کتب میں بھی ملتا تو ہے. تو قبلہ آخر اس کی کوئی حقیقت نہیں, تو مجھے زہرا کے لال نے کہا بالکل حقیقت ہے, مانگا کاغذ قلم ہی مانگا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا تحریر دینا چاہتا ہوں, یہ بھی فرمایا تھا کہ تحریر اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. میں نے کہا قبلہ پھر کاغذ قلم دیا تو نہیں گیا, توجہ ہے نا, کاغذ قلم دیا تو نہیں گیا, تو مجھے زہرا کے لال نے کہا کہ کاغذ قلم دبا دینا کیا صرف عمر بن خطاب کی ذمہ داری تھی؟ نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, الزام انہیں پہ ہے نا کہ انہوں نے نہیں دیا تھا. ذاکر کا الزام اس کی تمام تر بکواس کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ فاروق اعظم نے کاغذ قلم پیش نہیں کیا, تو مجھے زہرا کلال کہتے کہ کیا صرف عمر بن خطاب کی ڈیوٹی تھی کہ وہ کاغذ قلم دبا دیتے, میری امی جو موجود تھی وہ کاغذ قلم نہیں دے سکتی تھی, میرے ابو جو موجود تھے وہ نہیں دے سکتے تھے, پیغمبر کی ازواج جو موجود تھی وہ نہیں دے سکتی تھی, براز جو موجود تھے وہ نہیں دے سکتے تھے, اور جو صحابہ موجود تھے وہ نہیں دے سکتے تھے. یہ کیا وجہ ہے کہ بھائی ایک ایک پاگل دنیا عمر ہی پہ الزام لگاتی چلی جا رہی ہے کہ کاغذ قلم مانگا انہوں نے نہیں دیا. تو میں نے جواب میں عرض کیا قبلہ سوال تو یہ ہے کہ میں نے یہی آپ والا جواب بصورت سوال کے شیوں پہ کیا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں عمر نے کاغذ قلم پیش نہیں کیا اور کرنا چاہیے تھا, تو حضرت علی نے کیوں کاغذ قلم جواب نہیں دے دیا, حضرت فاطمہ نے کیوں نہیں دے دیا, بلکہ میں نے کہا قبلہ میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ حضرت حسین جو بچے موجود تھے تو کاغذ قلم تو بچہ بھی اٹھا کے دے سکتے ہیں, ان بچوں نے اٹھا کے کیوں کاغذ قلم جواب پیش نہیں کر دیا. تو مجھے توجہ ہے نا, تو میں نے تو یہ سوال بھی قبلہ کر لیا ہے، پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا شیعہ جواب یہ دیتے، اور ان کی کتاب فلک النجات میں تحریر ہے کہ جس وقت کاغذ قلم دوات مانگا گیا اس وقت نہ حضرت فاطمہ موجود تھی، نہ حضرت حسن موجود تھے، نہ حضرت حسین موجود تھے، نہ حضرت علی موجود تھے. میں نے کہا قبلہ انہوں نے تو آپ چاروں کو قید کر دیے کہ نبوت کا آخری وقت ہے، آپ دنیا چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں جانا چاہتے ہیں، اس دنیا کو خیر بات کہنا چاہتے ہیں، اور آپ آخری وقت میں کاغذ قلم مانگتے ہیں، لیکن نہ آپ موجود ہیں، نہ آپ کی امی موجود ہیں، نہ آپ کے ابو موجود ہیں. ایسے آڑے وقت میں، ایسی مشکل گھڑیوں میں، ایسی بیماری میں چھوڑ کے آپ سب لوگ کیا بھاگے تھے؟ آپ قریب نہیں تھے. یہ تو شیعوں کی کتاب فلک النجات میں تحریر ہے کہ آپ لوگ تھے ہی نہیں. جب تھے نہیں تو کاغذ قلم دوات کیسے دیا جاتا؟ لہذا عمر ہی کو دینا چاہیے تھا. تو مجھے سہارا کے لال نے کہا ہے کہ پھر کیا تو نے یہ بات مان لی؟ میں نے کہا قبلہ سے جواب کیا دوں؟ وہ جو کہتے ہیں کہ یہ موجود نہیں تھے. تو مجھے سہارا کے لال کہتے ہیں کہ پھر اتنی تو سرد سرد کر لے، ان سے یہ کہہ دے کہ جو بیمار چھوڑ کے چلے گئے تھے انہیں تو وارث نہیں بننا چاہیے، وارث تو وہی عمر بنے جو آخری وقت میں سہارا دے کے بٹھاتے ہیں، دوا پلاتے ہیں، پانی دیتے، پھر وارث وہی بن جائے جو بیماری کے وقت پاس نہیں ہے. ان کو تو وارث ہے کر دیا کرتے ہیں کہ تم ہمیں بیمار چھوڑ کے چلے گئے تھے. جس نے آخری وقت خدمت کی ہے وہ وارث نہیں بنتا جو بیماری کے وقت پاس نہیں تھے، وہ وارث کیسے بن گئے؟ بلکہ مجھے زہرا کے لال نے یہ بھی کہا کہ مزید ایک سوال یہ بھی کر دے کہ یہ پتا پھر رہا ہے کہ کچھ لوگ جنازہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو ان سے یہ سوال بھی کرنا کہ کچھ جنازہ چھوڑ کے بھاگے، کچھ بیمار چھوڑ کے بھاگے، دونوں برابر کے مجرم ہیں، آخر دنیا میں دین کس سے لیا جائے گا؟ نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کیا کہا نہیں سمجھ آئی؟ کچھ تو کہتے ہیں جنازہ چھوڑ کے بھاگ گئے وہ تو مجرم ہیں، اور جو بیمار چھوڑ کے بھاگ گئے وہ مجرم کیوں نہیں؟ جواب میں زہرا قرار کہتے اس سے بڑا تجن، اس سے بڑی بکواس، اس سے بڑی حقوق اور نہیں رکھی جا سکتی ہمارے خلاف کہ ہمیں آخری وقت اپنے نانا سے دور قرار دیا جائے. میں موجود تھا، میری امی موجود تھی، میرے ابو موجود تھے، لیکن پیغمبر نے کاغذ قلم مانگا، ہم نے دیا قتل نہیں. میں نے پھر سوال کر دیا، آپ کا وجہ چاہے آپ نے کاغذ قلم آپ سے مانگا گیا آپ نے دیا کیوں نہیں؟ تو مجھے زہرا کے لال نے کہا ہے کہ مولوی عمر کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کو پوری دنیا نہیں اتار سکتی. ہم ششدر تھے، نبوت پر کاغذ قلم مانگتی ہے، ہم سوچتے تھے قرآن مکمل ہو چکے ہیں اس میں کمی کوئی نہیں، ہم سوچتے تھے قرآن کامل ہو چکے اس میں کبھی کوئی نہیں، ہم سوچتے تھے آیت اتر آئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن دین مکمل ہو چکے اس میں کوئی کمی اضافے کی تو ضرورت نہیں. نبوت کیوں کاغذ قلم مانگتی ہے؟ وہ کون سا ایسا مسئلہ باقی ہے جس کو نبی تحریر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ تحریر نہ ہو تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور وہ تحریر ہو جائے تو ہم گمراہ سے بچ جائیں گے؟ جب قرآن آ گیا دین مکمل ہو چکا، مسئلہ تو باقی رہا کوئی نہیں، نبی لکھنا کیا چاہتے؟ ہم سوچنے تھے، ہماری فکر یہ تھی اگر کاغذ قلم پیش کرتے ہیں تو این ممکن ہے کہ نبوت یہ فرما دے کہ میں نے 23 برس تمہیں سبق پڑھایا، پھر یہ مکمل کیا اور آخری وقت رات چھٹی ہو گئی، اب امتحان کی تیاریاں کرو، نیا کوئی سبق باقی نہیں رہا، الیوم اکملت لکم دینکم. لیکن آج میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تم دین کو مکمل سمجھو یا ناقص، تو تم تو ناقص سمجھتے ہو، کاغذ قلم دباد کے لے کے دورے آ رہے ہو. اگر کاغذ قلم پیش کرتے ہیں تو الزام لگتے ہیں کہ تم نے دین کو مکمل نہیں سمجھا، اور اگر کاغذ قلم پیش نہیں کرتے تو نبوت کا حکم ہے، ہم سے جواب نہیں بن رہا تھا. اللہ بھلا کرے خطاب کے بیٹے کا، اللہ خیر کرے عمر فاروق کی، اللہ بھلا کرے فاتح کی، اللہ بھلا کرے مراد مصطفیٰ کی، مراد مصطفیٰ کا، اور اللہ بھلا کرے دعوت مصطفیٰ کا، اللہ بھلا کرے فاطمہ کا دعوت کا، کہ جس نے برس پوری امت کو کنٹرول کر لیا، کھڑے ہو گئے، آپ مان دیے آقا ہم کاغذ قلم نہیں دیں گے، نبوت کہہ دیے، عمر کب تک تو اشارہ ابرو پہ جان دیتے تھے، آپ کاغذ نہیں دیتے ہو، خطاب کے بیٹے تیری برات تک تو قربان جاؤں، علیکم واسلام تو علیکم رحمتی. جب دین مکمل ہو گیا قرآن اترا اکبر کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے کسی اور تحریر کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسا امتحانی سوال کا جواب تھا. نبوت کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ میری یہ جان جس کو 23 برس میں نے تختوں کے پتے کھا کے بڑھا, جس جان کو پیڑے کے پتھر باندھ کے بڑھا, جس جان کو پتھر پر برداشت کر کے بڑھایا, کیا یہ جماعت دین کو ناقص سمجھتی ہے یا مکمل سمجھ چکی ہے؟ سوال تھا نبی کا, کاغذ قلم لاؤ میں لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ ہو جاؤ. معلوم یہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ دین نامکمل سمجھتے ہیں یا مکمل سمجھتے ہیں. جب ابن خطاب نے جواب دیا اور پوری جماعت کی نمائندگی ہو گئی, بعض حضرات نے یہ کہا بھی کہ ذرا دوبارہ پوچھ تو لیجئے, شاید سوال کا کوئی اور مقصد ہو, سوال تو کر لیجئے, پوچھ تو لیجئے. جب یہ آوازیں اٹھی کہ سوال تو کر لیجئے, شاید کوئی اور مقصد ہو, تو نبوت کے چھور پہ نبوت کے سواس پہ بھی کنٹرول کرنا چاہتی تھی کہ جواب صحیح آ گئے. یہی میرا مقصد تھا کہ میں امتحان لینا چاہتا ہوں. جواب عمر نے صحیح دیے, ہم مزید چور نہیں چاہیے. فرمایا قومو علی جاؤ چلے جاؤ, امتحان تھا تم اس میں کامیاب اترے. تو مجھے زہرا کے لال نے کہا مولوی کاغذ قلم دباؤ کا قصہ تو صرف اتنا ہی ہے, وہ تو امتحانی سوال تھا, کاغذ قلم دباؤ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں نے عرض کیا قبلہ بات تو قریب قریب ٹھکانے پہ لگ رہا ہے. آپ نے جواب میں کہا تکیہ اسلام میں ہے ہی نہیں, جیسے موسیٰ کے ساتھیوں نے نہیں کیا. لیکن پھر بھی میری آخری بات اٹھنا نہیں بھائی, لیکن پھر بھی قبلہ حسین میری درخواست یہ ہے کہ جس قوم سے میرا واسطہ ہے وہ بڑی عجیب و غریب قوم ہے, ضدی ہے, ہٹ دھرم ہے, راستہ نہیں بدلتی. ہر سال قتل و غارت ہوتا ہے, ہوتی ہے نہیں ہوتی قتل و غارت ہر سال. اونچی آواز سے اٹھے نا, اٹھے نا, جو اٹھے میں سمجھوں گا راستے کے. تھکے میں نہیں تھکا, کھڑا تھا آپ تھکے. جو اٹھے راستے, ٹھیک ہے, ناراض تو نہیں نا جی. ہر سال قتل و غارت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اونچی اونچی آواز سے ہمارا انتہائی جائز اور معقول مطالبہ ہے کہ پورے ملک میں بند دعا تمام مذہبی جلوسوں پہ بین لگا دیا جائے. اگر یہ دین ہے تو اس دین پہ عمل جابر صادق نے کب کیا؟ سنی بچہ سنی رضاکار آج کراچی جیسے تاریخی شہر میں للکار کے کہتا ہے کہ جس فکر کا نام شیعہ نے فکر جاپ میں رکھے, اگر اس فکر نے کسی ایک کتاب میں تاس دیا جلوس اور ایک ہی راستہ پہ اس جلوس کے لیے آر جانا, اسی کے لیے جد کرنا, راستہ نہ بدلنا, روٹ نہ بدلنا, اگر یہ ہدایات ان کی اپنی فکر جس کو جاپری کا نام دیا جا رہا ہے, اگر اس نے کسی ایک جگہ ایک نکتہ بھی نہیں چاہے مجھے گولی مار دی جائے. اگر نہیں ملتا توجہ کیجیے, اگر ایک نکتہ بھی اس فکر نے نہیں ملتا تو ان تمام جلوسوں کو جو بدماشی خلیا کرتی اور قتل و غارت پر مبنی ہے ان تمام پہ بین لگا دیا جائے. پابندی لگنی چاہیے یا نہیں؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے. صرف اتنا ہی نہیں توجہ کیجیے, میں اپنے پرچم سری کو ادا کرنا چاہتا ہوں. قطعاً اس کا خوف نہیں کرتا کہ میں وطن سے گھر سے اپنے علاقے سے کتنا دور ہوں, اس کا قطعاً خوف نہیں کرتا کہ مستقبل میرے ساتھ کیا کرے گا. ان تمام چیزوں سے بے یار ہو کر میں آج آپ کی وزارت سے مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ شریعت کا کیس کوئی اسمبلی میں لایا جائے, شریعت میں لایا جائے, ہم شریعت کا غیر مسلم ہونا ثابت کرتے ہیں، شیعہ اپنا اسلام ثابت کرے۔ اگر شیعہ نے شریعت نے اپنے آپ کو مسلم ثابت کر لیا، میں اپنی موت لے کے دوں گا، اور اگر شیعہ شریعت نے اپنا اسلام ثابت نہ کر سکے تو انہیں بلا تاخیر پاکستان کی زمین پر قادیانیت کی طرح غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا مطالبہ جیسے اونچی آواز سے توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، مبارک مطالبہ، مطالبہ محاذ انعام طاقت کے مبنی نہیں، مطالبے کی پشت پہ دلائل ہے۔ شیعہ کا ان گنت لٹریچر، اس قرآن کا جو آپ کے گھروں میں موجود ہے، یہ قرآن جس کے لیے پیغمبر نے مار کھائی، یہ قرآن جس کے تحفظ کے لیے خبیر انگاروں پہ لے گا، یہ قرآن جس قرآن کو آج آپ اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، شیعہ پنتوار اس قرآن کو اصل قرآن نہیں مانتا۔ اس کا واقعی اعلان یہ ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب نہیں جو خالق نے اتاری تھی، یہ شراب خور خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بلند آواز سے لعنت کیجیے، اور بلند آواز سے، ماں توجہ توجہ، ماں میرا الزام نہیں، مولوی مقبول دہلوی شیعہ مستحد، جس کی ایک درجن شیعہ مستحدوں نے حمایت کی ہے، اس نے قرآن کے حاشیے پر بارہویں پارے میں لکھے ہیں کہ یہ قرآن اصل نہیں، شراب خور خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر خود سوال پیدا کرتے ہیں کہ جب یہ قرآن اصل نہیں ہے تم اس کو صحیح کر دو، آگے بڑھتے آگے بھاگتے ہیں یہ خلافت کا کیڑا، آگے بڑھتے ہیں یہ لہین اور ادریس کا نقطہ، کہتے ہیں کہ ہمیں امام کا حکم ہے کہ جب تک میں خاص روایت نہ ہوں تم غلط قرآن پڑھتے جاؤ، جب میں آؤں گا تو صحیح قرآن پڑھا جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جن کا عقیدہ قرآن کے متعلقہ یہ ہو وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم؟ ان کا مسئلہ اسمبلی میں آنا چاہیے یا نہ؟ اور بلند آواز سے، آپ کے شہر کراچی میں، میں حضرت مولانا محمد زکریا سیدہ مجتہو سے آپ کے آنے سے پہلے یہی مطالبہ کر رہا تھا۔ رات میں نے شیر شاہ جج قیام میں بھی گویا آپ کی طاقت سے ان سے مطالبہ کیا، آج براہ راست مجھے ان سے بات کرنے کا اتفاق ہو گیا۔ میں نے ان سے یہی عرض کی ہے کہ آپ کے کراچی سے شیعوں نے قرآن کا ترجمہ شائع کیے، مولوی فرمان علی اس کا مترجم ہے، اس کے آخری پارے میں واضح لفظوں میں لکھے یہ قرآن اصل قرآن نہیں، یہ بدلی ہوئی کتاب ہے، اور کوئی سوال کیے کہ جب بدلی ہوئی ہے آپ صحیح کر دیں، تو جواب دیا کہ امام کے حکم سے مجبور ہیں، جب تک امام نہ آئے غلط قرآن پڑھتے جاؤ، جب امام مہدی غار سے باہر آئے گا تو قرآن کو صحیح پڑھا جائے گا۔ یہ ترجمہ کراچی سے چھپے، کراچی میں بلکہ پورے ملک میں تقسیم ہو رہا ہے۔ میں نے مولانا سے بھی درخواست کی ہے کہ آپ اسمبلی میں اس کے تحریک التوا پیش کریں، اور آپ کی بھی طاقت سے میں مرکزی حکومت سے سوال کر رہا ہوں کہ شریعت کا کیس شریعہ رات میں لایا جائے، ہم بیس کرتے ہیں، ہم کیس لڑتے ہیں۔ میرا موقف، میرا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ شریعت اینٹی اسلام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، شیعہ پورے ملک کا جمع ہو جائے، ایران سے مشکل لائے، ہم کیس لڑیں گے۔ اگر شریعت نے شریعہ رات میں اپنا اسلام ثابت کر لیا ہمیں گولی مار دی جائے، اور اگر اس کا اسلام ثابت نہ ہو، اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکیں گے، تو پھر اس فرقے کو غیر مسلم قرار دے کے اس کی تمام غلط سرگرمیوں پہ بین لگا دیا جائے۔ آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ آپ کی تائید حاصل رہے گی؟ توجہ کیجئے، قرآن کے بعد سیت نے رخ کیے حق تو نہیں گئے، قرآن کے بعد سیت نے رخ کیے ہے نبوت کی آنت کا، پیغمبری کی توہین کا، حق الیقین سیہ کی معتبر ترین کتاب ہے، ملا باقر مجسی اس کتاب کا مصنف ہے، وہ اس میں لکھتے کہ جب امام مہدی غار سے باہر آئیں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ تن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، الگ ننگے وہ غار سے باہر آئیں گے، اور سب سے پہلا شخص جو اسی برہنہ حالت میں اسی ننگے ہونے کی حالت میں مہدی کے ہاتھ سے بیعت کرے گا وہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جتنے میرے پیغمبر امام القرآن امام الرسل سید الاولین والآخرین کو مہدی کا مرید کہا ہے اور مہدی کے ہاتھ سے بیعت کی اس حالت میں دلائی کہ وہ ننگے ہوں گے، کیا یہ شخص مسلمان رہا ہے؟ اس نے نبی کی توہین کی یا نہیں کی؟ اونچی اونچی آواز سے میں آگے نہیں چلنا چاہتا، اس سٹیج پہ بہت سارے دلائل ہیں میرے پاس کیفیت کا، اس طبقے نے عمر بن خطاب کو جہنمی کتنا لکھا ہو، اگر میں ان کو کتنا کہہ دوں تو کوئی زیادتی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، بات کہہ لوں، توجہ کیجیے، توجہ رہے میری طرف، سرگوتا ڈویژن سے توجہ، سرگوتا شہر سے دارالعلوم محمدی نام کے ایک کفر کا تھے کتاب سے بھی یہ مناظرہ حسنیہ کے نام سے اردو زبان میں، اس کتاب میں تحریر درختوں کے اندر کہ عمر بن خطاب اور ان کے تمام ساتھی جہنمی کتوں میں سے کتے ہیں، اور یہ کتاب ملک میں چھپی ہو، یہ کتاب پاکستان کی سرزمین پہ تقسیم ہوتی ہے، اس کتاب کو آج تک تیسرے کے باوجود احتجاج کے باوجود ضبط نہیں کیا گیا۔ ہمارا بھی تو صبر ہے، ہمارا بھی تو کوئی ضمیر ہے، ہمارے بھی تو آخر، ہمارا بھی تو دل گزرا اور جگر ہے، ہم یہ ظلم، یہ تشدد، یہ مخلفات، یہ بکواس ان مقدس شخصیات کے متعلق سنتے چلے جا رہے ہیں جن کو سب یہ جیت گئی نبوت کے پہلو میں سوئے ہوئے، ہائے سنیت سو گئی، ہائے سنیت کا خطیب مر گیا، ہائے سنیت کے خطیب نے عیاشی کی چادر تان لی، اگر سنیت زندہ ہوتی آج نبی کے صحابی کو کتنا کچھ لکھا جاتا، ہائے اگر سنیت جاتی ہوتی آج مراسم مرفا کو کوئی کتنا کیوں کہتا، ہائے اگر سنیت جاتی ہوتی آج پیغمبر کی مراد کو یہ کر کے چھوڑ دی جاتی، سنیت مٹ گئی، سنیت سو گئی، سنیت خاص ہو گئی، سنیت کا خطیب عیاشیوں میں مبتلا ہو گیا، سنیت کا خطیب کاروبار بنا کے میدان میں آیا، اگر سنیت جاتی ہوتی رب کعبہ کی قسم رب زندہ زمین میں کر چکا ہوتا، میرا ابو مقابلہ نہیں کر سکتا تھا تو قرآنی حکم پہ عمل کرتے ہوئے انہیں ہجرت کر جانا چاہیے تھا، لیکن جب میرا ابا ٹکرایا بھی نہیں ہجرت بھی نہیں کی تو مولوی تجھے یقین کر لینا چاہیے، نہ پدک لٹائے، نہ خلافت لٹی ہے، نہ میری امی کے گھر کو آگ لگی ہے، اور نہ ہی میرے بھائی محسن کو ساقط کیا گیا، نہ ہی میرے ابے کی توہین ہوئی ہے، نہ میرے نانا کی توہین ہوئی ہے، اور نہ ہی میرے پیغمبر کی گستاخی ہوئی ہے، یہ سب داستان راستیوں نے گھڑی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر یہ واقعات ہوتے میرا ابو یا ٹکراتا یا ہجرت کر جاتا، قرآن تیسرا تو راستہ ہی کوئی نہیں بتاتا۔ میں نے کہا قبلہ بات بڑی معقول ہے، ملنگ کافی حد تک قریب آتا نظر آتے کہ واقعی بات تو بڑی ٹھیک ہے کہ اگر ٹکرانے کی ہمت نہیں تو فتوحات روسیہ ہجرت کر جائیے، لیکن ملنگ ایک بات کہہ سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہجرت تو علی کرتے لیکن ہجرت کی جگہ نہ تھی، ہر طرف اصحاب صراط کا قبضہ تھا، مجبور وہیں رہنا پڑ گیا، جب جگہ نہیں ہجرت کہا کرتے تو زہرا کلال کہتے مولوی کے سادگی کا مطلب کس سادگی میں مبتلا ہو گئے ہو، مولوی کس گندے راستے پہ چل نکلے ہو، تم کیسے کہتے ہو ہجرت کی جگہ نہ تھی، ان راستیوں سے پوچھتے صحیح، ڈاکے اٹھانے والوں سے پوچھتے صحیح، دودھ دل لے کے پھرنے والوں سے پوچھتے صحیح کہ مہدی کہاں گئے؟ نہیں سمجھ آئے، نہیں سمجھ آئی ان سے یہ تو پوچھ مادی کہاں گئے؟ میں نے عرض کیا قبلہ میں نے پوچھ لیے، وہ کہتے ہیں کہ مادی پانچ سال کے تھے تو قرآن دے کے بھاگ گئے، وہ گئے کہاں بھاگ کے؟ کہ خار صبح منرا میں گئے، آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہتے ہیں وہی ہیں، ایک عرصہ تک سفیر ملاقات کرتے رہے، پھر ان کی ملاقات بند ہو گئی، ایک عرصہ تک غیبت سکھرا تھی، آج غیبت کبرا ہے، ایک عرب تک غیبت سکھرا ہے، لوگ ملتے رہے، جب سے غیبت کبرا آئی اب لوگ مل ہی نہیں سکتے، لیکن ہے خار میں موجود، تو سارا کلال کہتے کہ پتا چل گیا کہ ہجرت کی جگہ موجود تھی، جس خار میں مادی 14 صدیے کاٹ گئے ہیں، کیا میرا ابو اس خار میں 23 برس نہیں کاٹ سکتا تھا؟ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آیا، چاہیے تھا اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، قرآن چل رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہجرت کر کے اس غار میں جا بیٹھتے اور اس دن باہر آتے جب یہ اصحاب خلاصہ دنیا چھوڑ جاتے، لیکن مولوی حقیقت یہ ہے میرے ابو کو جب صداقت عدالت حیا نظر آیا اس نے بیعت کر لی، اور جب مجھے ان جیسے لوگ نظر نہیں آئے میں ٹکرا گیا، مجھ سے کوئی اختلاف کرے اس کا اپنا ضمیر ہے، لیکن جہاں تک ابو بکر عمر عثمان کی صداقت اور حیا کا تعلق ہے وہ میں نے اپنے لہو سے ثابت کر دی ہے، کیا اگر وہ غلط ہوتے میرا ابو اسی طرح کٹتا جیسے آج میں کٹ رہا ہوں۔ میرے محترم سامعین، میں نے حسین سے شکوا جواب شکوا کی طرز پہ سوال کیا تھا، ان سے طرح کیجئے، میں نے اپنے انداز میں آپ کے سامنے اس موقف کو ثابت کیا، زندگی بات